نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں دیکھا حال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرمایا کہ میں اس سال حج بیت اللہ کے لیے جانے والا ہوں. آپ نے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا. یہ عجیب اتفاق تھا کہ اس سال مدینہ منورہ میں چیچک یا خسرہ کی وبا پھوٹ پڑی تھی، اور اس وجہ سے لوگوں کی ایک معقول تعداد حج سے محروم رہ گئی. جن لوگوں کے لیے یہ بیماری حج سے مانے رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے. تو جو شخص حج کے لیے جانا چاہے بہتر ہے، اور جو رمضان میں عمرہ پر اکتفا کرنا چاہتا ہے وہ بھی بجا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ عمرہ عمرہ ہے، ثواب میں حج کے برابر ہے، مگر عمرہ ادا کرنے سے فرض ادا نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا ہی عزم لے کر روانہ ہوئے تھے، اور مدینہ آنے کے بعد آپ نے اس کے علاوہ اور کوئی حج نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سفر کے لیے شجرہ والی راہ لی، ایک مخصوص راستے کا نام ہے شجرہ والا راستہ. اس روز جمعرات تھی اور ماہ ذوالقعدہ کے 6 دن باقی تھے، جبکہ ہجرت کا 10واں سال تھا. دن کے اجالے میں سفر شروع ہوا. آپ نے تیل لگایا، کنگھی کی، اور نماز ظہر مدینہ میں ادا کر کے روانہ ہوئے، اور نماز عصر اپنے پہلے پڑاؤ ذوالحلیفہ، جس کا موجودہ نام ابیار علی ہے، وہاں پہنچ کر ادا فرمائی. جمعہ کی رات وہیں گزاری، یعنی پہلے پڑاؤ پر. اس رات آپ اپنی زوجات کے پاس بھی گئے، صبح کو غسل کیا اور نماز فجر پڑھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھ سے آپ کو زریرہ کی خوشبو لگائی. یہ زرد رنگ کی ایک بوٹی کا نام ہے جو رنگنے کے کام آتی ہے. علاوہ ازیں ایک اور خوشبو بھی لگائی جس میں کستوری شامل تھی. پھر آپ نے اپنے سر کو لبدہ لگایا. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ حاجی جس کے سر کے بال لمبے ہوں اس کے لیے مسنون ہے کہ سر پہ چپکنے والی کوئی چیز لگا لے تاکہ بال ذرا جم جائیں، گرد و غبار سے خراب نہ ہوں، اڑے نہ، الجھے نہ. اس عمل کو تلبید کہتے ہیں. اپنی قربانی کے جانور کو 2 جوتوں کا قلادہ ہار پہنایا. رسم چوربوں میں ہوتی تھی کہ جانوروں کے گلے میں جوتی کا ہار پہناتے تھے، یہ بتانے کو کہ یہ حدی کے جانور ہیں. اور اس کے کوہان کے داہنی جانب معمولی سا چیرہ لگایا، یہ ایک نشان کے طور پر کہ یہ حرم کی طرف سفر کیا جا رہا ہے، جس سے تھوڑا سا خون نکل آیا. یہ خون اس کے کوہان اور بالوں پر مل دیا جاتا ہے، ایک طرح سے رنگ لگ جاتا ہے. اس عمل کو اشعار کہتے ہیں، یہ ایک مسنون عمل ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی قربانی تھی. جس اونٹنی کو یہ لگایا گیا تھا وہ قربان بھی ہونے والی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی اس سفر میں اپنے ساتھ لے کر گئے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے، اور جب وہ مسجد ذوالحلیفہ کے قریب پہنچی اور دوسری بار کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبیہ لبیک پکارنا شروع کیا. کب پکارنا شروع کیا؟ دوسری بار جب کھڑی ہوئی مسجد ذوالحلیفہ کے قریب پہنچ کر.
لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة
اور یہ ظہر سے کچھ پہلے کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھے تلبیہ پکارا، لبیک اللہم حج و عمرہ، اور اس نیت کو حج قران کی نیت کہتے ہیں. اور لوگوں کو بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جو حج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ کہنا چاہتا ہے کہے، اور جو صرف حج یا صرف عمرے کی نیت رکھتا ہے وہ بھی صحیح ہے، وہ اسی کا تلبیہ پکارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر زیادہ لوگ تھے کہ ان کی صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی تھی، یعنی گننے کا موقع نہ تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پکارنا شروع کیا. الفاظ یہ تھے، لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں تیری ہی ہیں، اور بادشاہت بھی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک اور ساجھی نہیں. کبھی ان الفاظ کے ساتھ ساتھ یوں بھی فرماتے رہے، لبیک الہ الحق، میں حاضر ہوں اے سچے معبود. جبریل امین تشریف لائے اور کہا کہ اپنے صحابہ کو حکم دے کہ بلند آواز سے تلبیہ کہیں، یعنی دل دل میں نہیں بلکہ پکار کر. ابھی ذوالحلیفہ میں ہی تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ کے ہاں محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی. اس خاتون کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ غسل کر کے اپنے آپ کو باندھ لے، احرام باندھے اور تلبیہ پکارے. چونکہ یہ خاتون نفاس کی حالت میں تھی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت نفاس میں احرام باندھا جا سکتا ہے، تلبیہ پکارا جا سکتا ہے. تب آپ نے میدان بیدا میں نماز ظہر ادا فرمائی اور اس کے بعد کوچ کیا. مدینہ منورہ سے سفر شروع کرنے کے 8ویں دن بعد ذوالحج کا چاند نظر آ گیا.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.
مقام صرف پہنچے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایام شروع ہو گئے جبکہ انہوں نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی باتیں کیوں لکھی جاتی ہیں کتابوں میں، مثلاً پیچھے کہ آپ اپنی ازواج کے پاس گئے، یہاں یہ کہ خاتون کی ہاں ولادت ہو گئی، اور تیسرے یہ کہ خاتون کے ایام شروع ہو گئے. اس لیے کہ یہ سب چیزیں فطرت کا ایک حصہ ہیں، اور کتابوں میں اس لیے لکھی ہوئی ہیں کہ اگر آج کے دور میں کسی کو ایسے حالات پیش آئیں تو وہ کسی مشکل یا پریشانی میں مبتلا نہ ہو اور اطمینان کے ساتھ اپنا حج یا عمرہ جاری رکھے. ان کا ہر عمل چونکہ قابل تقلید ہے اور ہمارے لیے اس میں سیکھنے کا سبق ہے، اور یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ وہ سب لوگ انسان تھے اور ان کے ساتھ انسانی ضروریات بھی تھیں، اور ہم بھی انسان ہیں، اور ان ضروریات کے ساتھ بھی دین پر عمل کیا جا سکتا ہے. دین نے ان چیزوں کو کنڈیم نہیں کیا، نفرت کا اظہار نہیں کیا. ان سب حالات میں کیا طرز عمل بہتر ہے، کیا کرنا چاہیے، وہ سبق سکھا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ غسل کریں، اپنے بال خوب کھولیں اور کنگھی کریں، عمرہ چھوڑ دیں اور اب حج کی نیت کر لیں، اور حج کے اعمال ہی سر انجام دیں، مگر پاک ہونے تک طواف بیت اللہ سے احتراز کریں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ احرام کی حالت میں نہا بھی سکتے، कंघी भी कर सकते हैं और बाकी सब कुछ हो सकता है सिवाय तवाफ़े बैतुल्लाह के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वादी सरफ में थे कि लोगों से इरशाद फरमाया, जिस किसी के पास कुर्बानी नहीं है और वो अपने इस हज को उम्रा में तब्दील करना चाहे तो कर ले, अलबत्ता जिसके पास कुर्बानी है वो अपनी नीयत तब्दील नहीं कर सकता, वो हज किरान ही करे, बाकी लोग हज तमत्तो कर लें, पहले उम्रा कर लें, फिर एहराम खोल दें, फिर दोबारा हज का अलग से एहराम पहने। चुनांचे बाज ने अपने हज की नीयत को उम्रे में बदल लिया और कुछ हज की नीयत पर ही कायम रहे। इससे क्या पता चलता है कि दरमियान में जाकर भी हस्ब हालात नीयत में तब्दीली हो सकती है। अलबत्ता जिनके पास कुर्बानियां थीं उन्होंने अपनी नीयत तब्दील न की। एक मकाम पर आपने ये भी हुक्म दिया कि हर वो शख्स जिसके पास कुर्बानी है वो हज और उम्रा किरान का तलबिया पुकारे। आप वहां से चलकर वादिय जी तुआ में जा उतरे और इतवार की रात वहीं गुजारी। ये जुलहज की 4 तारीख थी। सुबह की नमाज भी आपने यहीं अदा फरमाई। इतवार की सुबह दिन चढ़े आप मक्का शहर में उसकी बालाई जानिब से दाखिल हुए। आपके साथ एक जम्मे गफीर था। रास्ते में मुख्तलिफ अतराफ के लोग भी बेशुमार तादाद में आपके साथ शरीक सफर हो गए। यानी मदीना से चलने वाले तो थे ही कसीर, लेकिन रास्ते में भी काफिले साथ शरीक होते गए और काफिला बढ़ता गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शहर में दाखिले के लिए उसकी बलाई जानिब कदा की तरफ से सनिया उलिया वाली राह इख्तियार फरमाई। अगर आप मक्का जाए तो एक लफ्ज लिखा होता है काफ दाल अलिफ हमजा, या ये एक बार जगह लिखा होता है, तो ये बालाई जानब है। हरम जो है वो निचली जानब है, यानी डिप्रेशन में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह में आते ही हजर अस्वद का इस्तलाम बोसा लिया, काबा के गर्द 7 चक्कर लगाकर तवाफ मुकम्मल फरमाया। पहले 3 चक्रों में रमल यानी आस्ता आस्ता दौड़ने का अमल किया, बाकी 4 चक्रों में आम रफ्तार से चले। हर चक्कर में रुकने यमानी को हाथ से छूते और हजरत अस्वद को बोसा देते थे, लेकिन शमाली तरफ के दूसरे 2 अरकान को हाथ न लगाया। यानी हजरत अस्वद को बोसा दिया और रुकने यमानी को हाथ लगाया और बाकी 2 कॉर्नर्स को टच ही नहीं किया। रुकने यमानी और हजरत अस्वद के दरमियान ये दुआ पढ़ते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, हमें इस दुनिया में हर तरह की भलाइयां अता फरमा और आखिरत में भी तमाम तर खैरात व हसनात से नवाज, और हमें दोजख के अजाब से महफूज रख। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकत नमाज अदा फरमाई। इनमें फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद सूरते तिलावत फरमाई। यानी मुख्तसर नफल थे, बहुत लंबी तिलावत नहीं थी उसमें। और ये भी एक उस्वा हसना है, क्योंकि इतने रश में अगर आप लंबी लंबी सूरतें पढ़ने खड़े हो जाएं तो लोगों को परेशान करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम इब्राहिम को समझते ना, जहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशानात पर मुश्तमल पत्थर है। आपने मकाम इब्राहिम को अपने और काबा के दरमियान करके नमाज पढ़ी और उसके पास आते हुए नमाज से पहले ये अल्फाज अदा फरमाए, वत्तखिदु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, और बना लो मकाम इब्राहिम में से जाए नमाज, नमाज की जगह यानी उसके करीब। अदरवाइज अगर वहाँ करीब जगह ना हो तो पूरे हरम में कहीं भी आप ये नफल पढ़ सकते हैं। ज़ाहिर है कि सब लोगों को तो उस जगह नहीं मिली होगी, एक जम्मे गफीर था तो जहाँ जहाँ जिसको जगह मिली उसने नमाज अदा कर ली। तवाफ़ की सुन्नतों से फारिग होकर आप दोबारा हजरे अस्वद के पास गए और उसको बोसा दिया। दोबारा हजरे अस्वद के पास بعد ازاں آپ صفا مروہ کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ. صفا مروہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہے، میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا فرمائی یا ابتدا کا حکم دیا، یعنی صفا سے سعی کی ابتدا فرمائی. آپ نے صفا و مروہ کے مابین 7 چکر لگائے جبکہ آپ اپنے اونٹ پر سوار تھے، صحیح سواری پر کی، اور یہ بھی آنے والے وقتوں کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک رخصت اور اجازت کی شکل نظر آتی ہے کہ اگر اس جگہ پر کبھی کنویئر بیلٹ لگا دی گئی تو لوگوں کی صحیح ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار تھے، 3 چکروں میں قدرے تیز چلے اور باقی 4 میں عام رفتار سے. جب صفا پر چڑھتے تو قبلہ کی طرف رخ فرماتے، بیت اللہ کو دیکھتے، اللہ کی توحید اور تکبیر پکارتے،
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
اور یوں کہتے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اپنے بندے کی مدد کی اور اس اکیلے نے ہی تمام گروہوں کو پسپا کر دیا. اس کے بعد مزید دعا فرماتے، بعد ازاں مروہ پر بھی ایسا ہی کرتے، جب وہاں جا کے دوسری طرف رکتے مروہ کی طرف تو شروع کرنے سے پہلے یہی دعا پڑھتے. جب طواف کے بعد صفا و مروہ کی سعی بھی مکمل ہو گئی تو آپ نے ان تمام لوگوں کو حکم دیا جو اپنے ساتھ قربانیاں نہیں لائے تھے کہ احرام سے حلال ہو جائیں، احرام کھول دیں. ابتداءً ان کی نیت خواہ حج قران کی تھی یا حج افراد کی، ان کو رخصت ہے کہ خوشبو استعمال کریں، سلا ہوا لباس پہنیں یا اپنی بیوی کے پاس جائیں، اور یہ رخصت 8 ذوالحج یوم الترویہ تک ہے. یہ لوگ 8 تاریخ کو حج کے لیے دوبارہ احرام باندھیں گے. اور جن لوگوں کے پاس قربانیاں تھیں انہیں ارشاد فرمایا کہ اپنے اس احرام کی حالت ہی میں رہیں، اور اپنے متعلق وضاحت فرمائی، لیکن میں تو قربانی ساتھ لایا ہوں، حلال نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ قربانی کر لوں. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت طلحہ، زبیر، عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اور دیگر بہت سے اصحاب کرام جو قربانیاں ساتھ لائے تھے وہ بھی حالت احرام ہی میں رہے اور حلال نہیں ہوئے. امہات المومنین کے ساتھ قربانیاں نہیں تھیں، چنانچہ وہ حلال ہو گئیں، جبکہ ابتداء انہوں نے حج و عمرہ قران کی نیت سے احرام باندھا تھا، لیکن چونکہ آپ نے راستے میں اجازت دی تھی کہ جس کی قربانی ساتھ نہیں وہ الگ سے عمرے کی نیت کر سکتا ہے. ایسے ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بھی حلال ہو گئیں، سوائے حضرت عائشہ کے، کیونکہ ان کے ایام شروع ہو گئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی کہ وہ حلال ہو گئی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ میں نے ہی اسے یہ ہدایت کی ہے. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، معلوم ہے یہ کون، جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو انہوں نے پیچھا کیا تھا. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ عمل یعنی تمتو صرف اسی سال کے لیے خاص ہے یا ہمیشہ کے لیے اس کی رخصت ہے کہ حج اور عمرے کے لیے الگ الگ احرام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالتے ہوئے فرمایا، نہیں نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور عمرہ حج میں شامل ہو گیا ہے۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ دوسرے راستوں سے حج کے لیے آئے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی مانند احرام باندھا تھا، نیت حج کی تھی، تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے حال پر قائم رہیں، جو نیت کی ہے اسی پہ قائم رہیں۔ چنانچہ جو لوگ قربانی اپنے ساتھ لائے تھے وہ حلال نہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی ساتھ لائے تھے، اس لیے وہ حلال نہ ہوئے۔ اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو یہ اس وقت یمن سے تشریف لا رہے تھے، مگر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ان کے ساتھ نہ تھی، اس لیے وہ حلال ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال حج شروع ہونے سے پہلے کے ایام، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات کی رات تک مکہ میں قیام فرمایا اور اپنی قربانی ساتھ ہونے کی وجہ سے حالت احرام میں رہے، اور ان دنوں میں کیا کیا؟ نمازیں اور طواف وغیرہ۔ 8 ذوالحج، اب حج کے دن شروع ہو رہے ہیں۔ 8 ذوالحج جو کہ یوم الترویہ کہلاتا ہے، جمعرات کی صبح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ کی طرف روانہ ہوئے اور وہ اصحاب کرام جو حلال ہو گئے تھے انہوں نے وادی ابطح سے، وادی ابطح سے حج کے لیے احرام باندھ لیا۔ منیٰ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن کی نمازیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اپنے اپنے وقت پر ادا فرمائی، رات وہیں گزاری اور جمعے کے روز 9 ذوالحج کو فجر کی نماز بھی یہیں ادا کی۔ کہاں؟ منا میں۔ جمعہ کے روز سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے عرفات کے لیے روانہ ہوئے۔ اور حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وادی نمرہ میں خیمہ لگا دیا جائے۔ خیمہ کی چادر بالوں کی بنی ہوئی تھی، جیسے اون ہوتی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات پہنچے اور اپنے خیمے میں تشریف لے آئے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ حاجی سر ویسے تو نہیں ڈھانپ سکتا مگر خیمے کے اندر بیٹھ سکتا ہے حالت احرام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات پہنچے اور اپنے خیمہ میں تشریف لے آئے۔ جب سورج ڈھل گیا تو ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی قصوا تیار کی جائے، چنانچہ اس پر پالان کس دیا گیا اور آپ میدان عرفات میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سے ہی خطبہ ارشاد فرمایا تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں آپ کو۔ اس میں آپ نے مسلمانوں کے مابین ان کے خون، مال اور عزتوں کے حرام ہونے کا واعظ فرمایا۔ اب یہ دیکھیے اسلام کا حسن کہ سب لوگ جمع ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے اور ان کا دھیان کدھر موڑ دیا گیا؟ انسانوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ساتھ ساتھ ہیں۔ عین عبادت کے موقع پر بھی حج کے دن کس چیز کی تلقین کی جا رہی ہے؟ کسی کا خون نہ بہانا، کسی کا مال نہ لوٹنا، کسی کی عزت سے حملہ نہ کرنا، جاہلی امور کے مٹائے جانے کی خبر دی، یعنی دور جاہلیت کی رسمت کو ختم کیا اور بتایا کہ جاہلیت کا سود ختم ہے۔ اسی طرح عورتوں کے بارے میں بھی وصیت فرمائی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ یہاں بھی عورتوں کے حقوق کو نہیں بھولے۔ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی کیفیت میں آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھجوایا تو آپ نے اسے برسر عام اونٹنی پر بیٹھے ہوئے نوش فرمایا۔ اس طرح سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ روزے سے نہیں، اور یہ وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ عام حالات میں جو لوگ حج نہ کر رہے ہوں ان کو روزہ رکھنا چاہیے، نفل روزہ ہے، بہت ہی ثواب کا کہ 2 سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں، ایک پچھلے اور ایک اگلے، لیکن حج پر موجود لوگوں کو یہ روزہ نہیں رکھنا ہوتا. بعد ازاں آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان پڑھی، پھر اقامت کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر کے عصر کی اور ادا فرمائیں، اور ان کے مابین کوئی سنت یا نفل وغیرہ نہیں پڑھے. اذان 1 اور اقامتیں 2 کہی گئیں. 2 اقامتوں کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ظہر کی نماز کے لیے اقامت کہی گئی، پھر اس کے بعد کوئی نفل سنت بیچ میں نہیں، دوبارہ عصر کے لیے اقامت کہی گئی. یہ قصر بھی تھی اور جمع بھی تھی. نماز کے بعد آپ اپنی سواری پر سوار ہو گئے اور مقام وقوف پر تشریف لے گئے اور اپنا رخ قبلے کی طرف فرما لیا. سواری پہ سوار ہو گئے اور مقام وقوف پر تشریف لے گئے، یعنی جہاں حج کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے، وہ ایک خاص ایریا ہے، اگر اس کے باہر کوئی کھڑا ہوتا تو حج نہیں ہوتا. اور دعا و مناجات میں مشغول ہو گئے، نماز پڑھ کر دعاؤں میں مشغول ہو گئے، کیونکہ وقوف عرفات زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، صبح میں نہیں ہوتا. اسی اثنا میں ایک آدمی اپنی سواری سے گر کر فوت ہو گیا اور وہ حالت احرام میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے اس کے انہی کپڑوں ہی میں کفن دیا جائے، کیونکہ احرام بھی تو کفن سے ملتی جلتی چیز ہے نا. خوشبو نہ لگائی جائے اور اس کا سر بھی نہ ڈھانپا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید خبر دی کہ قیامت کے دن یہ شخص لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا. کیونکہ جس حال میں انسان کی موت ہوگی اسی حال میں انسان قیامت کے دن اٹھے گا، یعنی جو آخری عمل ہوگا ایک طرح سے اس کے ساتھ ابتدا ہوگی. کسی کی سجدے میں جان گئی یا قرآن پڑھتے ہوئے یا احرام پہنے ہوئے یا کوئی اور نیکی کا کام کرتے ہوئے، تو اسی طرح انسان اٹھے گا. نجد کے لوگوں نے آپ سے حج کے مسائل دریافت کیے تو آپ نے وقوف عرفہ کے متعلق فرمایا کہ یہ واجب ہے اور اس کا وقت بھی متعین فرمایا. واجب سے مراد یہ کہ فرض ہے، لازم ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. نیز لوگوں کو یہ پیغام بھی بھیجوایا کہ میدان عرفات میں اپنے اپنے پڑاؤ پر ہی وقوف کریں، یعنی ضروری نہیں کہ سب ایک خاص جگہ پر جمع ہوں، جہاں جہاں خیمے لگے ہیں، جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہیں وہیں پر کھڑے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد سے لے کر شام تک دعا اور مناجات میں مشغول رہے، اور یہ کئی گھنٹے کا وقت ہو جاتا ہے. یہ سارا وقت کس میں گزارنا چاہیے؟ دعاؤں میں، آہوزاریوں میں، نہ کہ ادھر ادھر کی باتوں اور کھانے پینے اور سونے اور آرام کرنے میں. لائف ٹائم ایکسپیرینس ہوتا ہے، اگرچہ تھکاوٹ، گرمی، بھوک، پریشانی ہوتی ہے، لیکن ان سب چیزوں کو کنٹرول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس وقت کو زیادہ سے زیادہ دعا میں گزارنا چاہیے. اب کوئی اور نفل نہیں پڑے جاتے، یہ یاد رکھیے، کیونکہ عصر کی نماز ہو چکی، نفل نہیں ہوں گے، صرف دعائیں، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور یہ جمعہ کا دن تھا. جب شفق کی زردی ختم ہو گئی تو آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیا اور عرفات سے روانہ ہوئے. آپ نے اپنی سواری کی باگ بڑی سختی سے کھینچ رکھی تھی، کیوں؟ تاکہ وہ بھاگ کر ادھر ادھر اور لوگوں کو تکلیف نہ دے، اور اسی کیفیت میں سفر جاری رہا، یعنی بہت باوقار طریقے سے. راستے میں آپ لوگوں کو پرسکون رہنے کی تلقین فرماتے رہے کہ پینک نہ ہو، قبضہ نہ مچاؤ امن سے, امن سے. کیونکہ جب بہت ہجوم ہوتا ہے تو عموماً لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ہر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے لگتا ہے کہ جلدی یہ آزمائش ختم ہو. لیکن کیا فرمائے کہ پھر سکون رہو. گھاٹی کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے, حاجت پوری کی, وضو فرمایا, اور جناب اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ نماز کا مقام آگے ہے, یعنی وضو تو کر لیا لیکن وہی نماز نہیں پڑھی. پھر سوار ہوئے اور مزدلفہ پہنچ گئے. یہ ہفتے کی رات تھی. مزدلفہ آ کر آپ نے وضو فرمایا. مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور دو تکبیروں کے ساتھ جمع کر کے پڑھی. ان کے مابین کوئی سنت نفل وغیرہ نہیں پڑھے اور نہ ہی کوئی خطبہ ارشاد فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے, حتیٰ کہ فجر ہو گئی. کتنا دین فطرت ہے نا. یہ نہیں کہا کہ اب پھر عبادت کرو, اب پھر شب بیداری کرو, اب جاگو, کیونکہ انسانی استطاعت سے باہر ہے. اب سونا بھی عبادت ہے تاکہ آئندہ پھر عبادت کے لیے تازہ دم ہو جائیں. وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا, تھکاوٹ کاٹنے کا ذریعہ بنایا ہے نیند کو. دن میں خوب خوب دعائیں کی لیکن عشاء کے بعد سو گئے, حتیٰ کہ فجر ہو گئے. تب آپ نے لوگوں کے ساتھ مل کر نماز فجر ادا فرمائی, اور یہ ہفتہ کا دن اور ذوالحج کی 10ویں تاریخ تھی. یہی یوم النہر اور عید الاضحیٰ کا دن ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد